لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ اللہ عز و جل کے حقوق کے بارے میں ہماری گفتگو جاری ہے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کے ضمن میں صفات باری تعالیٰ کا بیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے کچھ وہ صفات ہیں جن کا تعلق اس کی شان تخلیق اور شان ربوبیت کے ساتھ ہے، کہ وہ پیدا فرمانے والا ہے، بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، صورتیں بخشنے والا ہے، اور اسی طرح وہ رب ہے، مالک ہے، رب العالمین ہے، پالنے والا ہے، اشیاء کو بتدریج مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے۔ ان صفات کے اوپر باری باری ہم گفتگو کرتے ہیں۔ اس ضمن میں جو پہلی صفت ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت الخالق۔ خالق بنانے والا، تخلیق کرنے والا، پیدا کرنے والا، عدم سے وجود میں لانے والا، وجود بخشنے والا، یہ صفت خالق کا معنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہی وہ ذات ہے جو ہر شے کا ابتدا کے اندر ڈیزائن بناتا ہے، کس شے کو کیسا بنانا ہے، کس شے میں کتنے اجزاء داخل کرنے ہیں، اس کا سائز کیا بنانا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آدمی کو کیسا بنانا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کی شان تخلیق نے طے فرمایا کہ ایک انسان کیسا ہوگا۔ اچھا، اس سے پہلے یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا بنانا ہے، انسان بنانا ہے یا جن بنانا ہے، فرشتہ بنانا ہے، جانور بنانا ہے، یا نباتات بنانے ہیں، یا جمادات پتھر وغیرہ بنانے ہیں، اچھا پھر اس کے اندر جو کیٹیگری ہے ان کا اللہ تبارک و تعالی فیصلہ فرماتا ہے کہ انسانوں میں سے کس طرح کا انسان بنانا ہے، جنات میں سے کس قسم کا جن بنانا ہے، جانوروں میں سے کس قسم کا جانور بنانا ہے، پھر ان میں ہر ایک کی شکل و صورت کیا ہوگی، اس کا طرز زندگی کیا ہوگا۔ انسان ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی آنکھیں، کان، ناک، ہاتھ، پاؤں، اس کے اندر ہڈیوں کا نظام، پھر اس کے اندر نسوں کا نظام، اور اس کے اندر مسلز، پٹھوں کا نظام، پھر اس کے چلنے پھرنے کا انداز کیا ہوگا، یہ تمام کی تمام جو تفصیل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت الخالق کے تحت آتی ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح کسی شے کو چھوٹا بنانا ہے یا اسے بڑا بنانا ہے، مثال کے طور پہ مکھی بھی ہے، مچھر بھی ہے، اور دوسری طرف ہاتھی بھی ہے، اور اس سے بڑی جو ہے وہ ویل مچھلیاں بھی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے کس کو کتنا سائز دینا ہے اور کس شے کے سائز کو کہاں سے کہاں تک لے کے جانا ہے۔ ایک انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ چھوٹا سا ہوتا ہے، لیکن پھر بڑھتے بڑھتے ایک مخصوص ہائٹ ہے جہاں تک وہ جاتا ہے، اور اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ کس کو کتنا قد کاٹھ عطا فرمائے۔ کیونکہ آج ہمارے زمانے کے اندر تو جو انسانی قد ہے اس کی موسٹلی جو ہے وہ ایک لمٹ ہے، ایک حد ہے، لیکن پچھلے زمانوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے قد بڑے بڑے بنائے۔ قرآن پاک کے اندر ایسی قوموں کا تذکرہ ہے کہ جن کے قد اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے بنائے، اور فرمایا کہ ان جیسے پیدا نہ کیے گئے، دنیا کے اندر ان جیسے پیدا نہ کیے گئے۔ اسی طرح عمروں کا معاملہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو پیدا کرتا ہے تو اس کی عمر مقرر فرماتا ہے کہ اس کو اتنے عرصے تک جینا ہے۔ ہمارے زمانے کے اندر ایک ایوریج ایج ہے، مختلف ملکوں کے اعتبار سے مختلف ہے، لیکن پچھلے زمانوں کے اندر عمریں جو ہے وہ طویل ہوا کرتی تھی، کئی کئی سو سال تک لوگ جیا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 سال کا وقت اپنی قوم میں گزارا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک اس سے بھی زیادہ تھی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جتنی چاہے عمر عطا فرماتا ہے۔ اچھا، پھر اس کی شان ہے کہ وہ چاہے تو اتنی لمبی عمر عطا فرما دے کہ جسے ہم عام طور پہ سمجھ بھی نہ پائیں۔ جیسے مثال کے طور پہ انسانوں سے زیادہ لمبی عمر جنات کی ہوتی ہے، جنات میں 200 سال، 300 سال، 400 سال، 600 سال تک اس سے بھی زیادہ عمریں ہوتی ہیں، اور جنات سے بہت بہت زیادہ عمریں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی رکھی، کہ فرشتے پیدا ہوتے ہیں اور اس کے بعد اب قیامت آئے گی تو تو فرشتے فوت ہوں گے. تو اب ان کی لاکھوں سال بھی عمر ہے, ان کی لاکھوں سال سے زیادہ بھی عمر ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان تخلیق ہے. تو یوں اللہ تعالیٰ نے انسان اور حیوانات اور جملہ مخلوقات ان سب کو پیدا فرمایا, ان کو پیدا فرمانے والا ہے, اور ان کے اعتبار سے جو کچھ بھی ان کو عطا فرمانا ہے, طے کرنا ہے, اس کا جو فیصلہ کرنے والی ذات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اللہ تعالیٰ کی شان تخلیق کا معاملہ بہت وسیع ہے, بہت وسیع ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شان تخلیق کو بڑی کثرت کے ساتھ بیان فرمایا, ایک جگہ نہیں بلا مبالغہ سینکڑوں جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان تخلیق اور شان قدرت کو بیان فرمایا. کیونکہ تخلیق جو ہے وہ خدا کی قدرت پہ بھی دلالت کرتی ہے, وہ اس کے علم کے اوپر بھی دلالت کرتی ہے, وہ اس کے حکیم ہونے پر بھی دلالت کرتی ہے. تو انسان پیدا کیے, درخت پیدا کیے, اور اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے اشیاء پیدا کی ہیں انہیں بار بار اپنی قدرت کی دلیل بنایا, اپنے وجود کی دلیل بنایا, اپنی شان تخلیق کی دلیل بنایا. انسانوں کو کن مرحلوں سے پیدا کیا, قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں بیسیوں جگہ پر اس کا بیان ہے. پھر اس کے علاوہ جو باقی چیزیں پیدا کی گئی ہیں ان میں جو وسعت ہے, ان میں جو تنوع ہے, ان کے اندر جو خوبصورتی ہے, ان کے اندر جو ایک ہمارے لیے تعجب کی جگہ ہے اور حیرت کا مقام ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن پاک میں کئی جگہ پر بیان فرمایا. انسانوں کی تخلیق کے حوالے سے جیسے قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے, فرمایا یا ایہا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغیر مخلقة ونقل فی الارحام ما نشاء الى اجل مسمى. یہ ایک سٹیپ میں نے آگے بیان کیا ہے, درمیان میں کچھ اور بھی ہے. پھر فرمایا ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيَّا. فرمایا اے لوگو, اے انسانوں, اگر تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے بارے میں شک ہے کہ قیامت کیسی ہوگی, لوگ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے, فرمایا اگر تمہیں اس بارے میں شک ہے تو پھر ہماری قدرت کے اوپر ذرا غور کرو, ہماری قدرت کا نظارہ کرو جو ہم نے انسان کی تخلیق کے اندر رکھا ہے کہ ہم انسانوں کو کیسے پیدا کرتے ہیں. فرمایا بے شک ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا, کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام مٹی سے بنائے گئے اور ان کے اندر روح پھونکی گئی. فرمایا بے شک ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا, اور پھر اس کے بعد کا جو سلسلہ ہے فرمایا کہ وہ نطفے سے پیدا کیا, ایک بوند سے پیدا کیا, پھر ثم من علقہ, پھر خون کے لوتھڑے سے, پھر گوشت کی بوٹی سے, جو کچھ بنی ہوئی اور کچھ نہ بنی ہوئی. فرمایا کہ یہ مرحلے ہوتے ہیں, اور پھر تمہیں ہم ارحام میں ماؤں کے پیٹوں کے اندر جب تک چاہتے ہیں ایک مقررہ مدت تک ہم رکھتے ہیں, اور پھر تمہیں ایک بچے کی صورت میں اس دنیا میں لاتے ہیں, پھر تاکہ تم اپنی پختہ عمر کو پہنچو, اور پختہ عمر کو پہنچنے کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ تم میں سے کوئی تو جلد فوت ہو جاتا ہے اور کوئی بالکل جو ہے وہ ارزلی عمر کو پہنچتا ہے, کھوسٹ عمر کو پہنچتا ہے کہ جس کے اندر اس کی یاداشت بھی قائم نہیں رہتی. تو فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا اس کے اندر جو اس کی شان تخلیق کے مرحلے ہیں وہ دیکھنے والے ہیں. چونکہ ایک شے جب بہت کامن ہوتی ہے اور ہمارے دن رات کے وہ معلومات میں ہوتی ہے تو اس کے اوپر ہمیں اتنا تعجب نہیں ہوتا, ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا فرمایا ہے اس پیدائش کا نظام بذات خود اس قدر اعلیٰ طریقے سے اللہ تعالیٰ کی شان قدرت اور تخلیق پہ دلالت کرتا ہے کہ کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں رہتی. پھر اللہ تعالیٰ نے اس تخلیق انسان کے ساتھ اب تخلیق ارض و سما, آسمان و زمین کو پیدا کیا, ان کے بارے میں ذکر فرمایا. ارشاد ہوتا ہے اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها, فرمایا اللہ ہی ہے وہ جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستونوں کے جنہیں تم دیکھو, بغیر ستونوں کے اللہ تعالی نے اتنے بڑے آسمان کی چھت قائم فرما دی. اس کے دو ترجمے علماء نے فرمائے ہیں. ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بنایا. تو جو اتنا بڑا آسمان ہے کہ جس کی وسعت ہمارے تصور سے باہر ہے اور جس کا ایک ابتدا سے لے کر دوسری ابتدا تک کا جو سائز بنتا ہے, جو رقبہ بنتا ہے, ہماری عقلیں اس تک نہیں پہنچ سکتی. فرمایا اللہ تعالیٰ نے سارے کا سارا بغیر ستونوں کے بنایا, تم انہیں دیکھتے نہیں کہ اس کے ستون. اور ایک اس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو جو بلند کیا ہے وہ ایسے ستونوں کے بغیر کیا ہے کہ جنہیں تم دیکھ سکو. مراد یہ کہ ستون تو ہیں جن پر آسمان قائم ہے, لیکن وہ ایسے ستون ہیں کہ جن کو تم دیکھ نہیں سکتے. جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے اللہ تعالیٰ نے ایسے ستونوں پر آسمانوں کو قائم کیا ہے. تو اب آسمانوں کی بلندی کتنی ہے کہ آج تک وہاں پہنچ نہیں سکے. سائنس اپنی تمام تر ترقی کے باوجود آسمانوں تک نہیں پہنچ سکی. یہ جو ستارے نظر آتے ہیں یہ سب آسمان سے نیچے, تو ابھی تو ستاروں تک بھی نہیں پہنچ سکے, تو آسمان تو اس سے بہت اوپر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اتنا وسیع آسمان جو ہے یہ اس کی شان تخلیق ہے کہ اس نے کیسے بنایا. آج دنیا کے اندر بغیر ستونوں کے چھت بنانا یہ ممکن ہی نہیں. اور بہت زیادہ کو تیر مارے تو یہ ہوتا ہے کہ جناب ایک بہت بڑی جو چھت ہے اس کی دیواریں جو ہے وہ بہت دور دور قائم کر دی جاتی ہیں, اور بس یہی کارنامہ ہے کہ جناب کم سے کم ستون استعمال کیے گئے. تو اب یہ جو کارنامہ ہے اسی کو بہت بڑا شمار کیا جاتا ہے کہ دیکھیں جناب ستون کہاں اس کے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اصلاً ہی ستون نہ ہو اور چھت جو ہے وہ قائم کر دی جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا وسیع و عریض آسمان بغیر ستونوں کے بنا دیا. اچھا پھر اس کے ساتھ فرمایا کہ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, اور سورج اور چاند کو بھی کام میں لگا دیا, حکم کا پابند کر دیا. خدا کا جیسا حکم ہے سورج اور چاند اس کے مطابق عمل درآمد کرتے ہیں. ان کی گرمی, ان کی حدت, ان کے ساتھ جو انسانی فوائد وابستہ ہے, اور ان کا جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام مقرر کیا ہے وہ سب کا سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند ہے. تو اس نے ایک شے کو ایسا تخلیق کیا اور اس کو اپنے حکم کا پابند کیا. اچھا پھر زمین کے بارے میں فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعْلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْحَارَ, فرمایا کہ اور وہی ہے کہ جس نے زمین کو پھیلا دیا کہ زمین ہمارے سامنے پھیلی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم جھانک کے دیکھیں تو زمین کے آگے جو ہے وہ گہرائی نظر آ رہی ہو. فرمایا کہ زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور اس زمین کے اندر ہم نے لنگر ڈال دیے. پہاڑوں کو ہم نے جیسے ایک لنگر ہوتا ہے کہ جو بڑے بڑے جہازوں کو سمندر میں ٹھہراتا ہے, روکتا ہے, تو فرمایا کہ ہم نے زمین کے اندر پہاڑوں کے لنگر قائم کر دیے اور اس میں دریا جاری کر دیے, نہریں جاری کر دی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان تخلیقی ایک بڑی واضح صورت کے جسے ہر عام و خاص بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے. اچھا پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اس شان تخلیق کے اندر جو تنوع ہے وہ ایسا کمال کا ہے کہ ظاہری اعتبار سے دیکھیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ یہاں پر کیا صورت بنتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ ایک مشین ہوتی ہے, اس مشین سے پروڈکشن کی جاتی ہے, اشیاء بنائی جاتی ہیں. اشیاء کیسے بنتی ہے کہ اگر تو وہ مشین کسی موبائل بنانے کی ہے تو موبائل بنتے جائیں گے, بنتے جائیں گے, بنتے جائیں گے. اگر وہ مشین کپڑے کی ہے تو اسے کپڑا بنتا جائے گا. اگر وہ مشین جو ہے کسی کھلونے کی ہے تو اسے کھلونے بنتے جائیں گے. اگر وہ مشین کمپیوٹر یا کسی اس طرح کی چیز کی ہے تو اسے وہ چیزیں بنتی جائیں گی. مشین جس چیز کی ہوتی ہے, جیسے اس کے اندر ڈائی فٹ ہوتی ہے, جیسے اس کی ڈائی ہوتی ہے, ویسی اس سے چیزیں وجود کے اندر آتی ہیں, پروڈیوس ہوتی ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس قدر تنوع اور ورائٹی کے ساتھ چیزیں پیدا کی ہیں کہ واقعتاً اس کا کمال اور اس کا علم اور اس کی تخلیق جو ہے وہ ہمارے سامنے کھل کے آ جاتی ہے. کیسے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. کیا چیزیں؟ ایک تو فرمایا آسمان و زمین کا پیدا کرنا, یہ خدا کی نشانیوں میں سے ہے. اس کے ساتھ فرمایا واختلاف السیناتکم والوانکم, اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. تمہاری زبانوں کا اختلاف اور تمہارے رنگوں کا اختلاف یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ سارے انسان آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں، اس کے بعد ایک باپ ہوتا ہے، اس کے آگے بیٹے ہوتے ہیں، بیٹوں سے آگے پوتے ہوتے ہیں، پوتوں سے آگے پڑپوتے ہوتے ہیں، لیکن ایک ہی سسٹم کے اندر آتے ہوئے ان کے اندر رنگ کا بھی فرق ہوتا ہے، شکل کا بھی فرق ہوتا ہے، آواز کا بھی فرق ہوتا ہے، زبان کا بھی فرق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی زبانیں دنیا کے اندر پیدا فرمائی، زمین کے ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک رنگ برنگی زبانیں۔ اچھا پھر ایک ہی زبان بولنے والے، ایک ہی علاقے کے لوگ، ان کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی نہیں ہیں۔ خواہ ایک شخص کے 12 بیٹے ہوں، اور 12 کے 12 افراد کی آواز ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوگی۔ پھر اس کے بعد جو ہے ان کے رنگ روپ ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے، ان کی شکلیں ایک دوسرے سے مختلف ہوں گی، ایک خطے کے لوگوں کا قد اور ان کا رنگ یہ مختلف ہوگا، دوسرے خطے کے لوگوں کا رنگ اور قد یہ مختلف ہوگا۔ جو شکل و صورت رشیا کے لوگوں کی ہے وہ ڈفرینٹ ہے چائنا کے لوگوں سے، جو چائنا کے لوگوں کی ہے وہ ڈفرینٹ ہے وہ آگے جو ہے جو دوسرے ایشیا کے ممالک ہیں ان سے۔ آگے جو ایشیا کے ممالک ہیں ان کی شکل و صورت ڈفرینٹ ہے افریقہ کے لوگوں سے، جو افریقہ کے لوگ ہیں ان کی شکل و صورت مختلف ہے یورپ کے لوگوں سے۔ حالانکہ سب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں، سب انسان ہیں، لیکن سب کے رنگ جدا، روپ جدا، شکلیں جدا، صورتیں جدا، آوازیں جدا، آواز کا اتار چڑھاؤ جدا، آواز کا ردھم جدا، ان کے ساتھ پھر اور جو اس کے اندر ورائٹی اور جو اس کے اندر جو تنوعات ہیں وہ تو وہ ہیں کہ جن کو وقت کے ساتھ ساتھ اب ہم سمجھ رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ کچھ عرصہ پہلے، یعنی چند سال کہہ لیں، 50, 60, 70, 100 سال پہلے، تب جا کے پتا چلا کہ جناب ہر انسان کے جو انگوٹھے کی لکیریں ہیں وہ دوسرے انسان سے مختلف ہوتی۔ فنگر پرنٹ کی بنیاد کیا ہے؟ تھمب امپریشن کی بنیاد کیا ہے؟ فنگر پرنٹس کی بنیاد یہ ہے کہ جو انگلیوں کے نشان میرے ہیں وہ پوری دنیا کے 7 ارب انسانوں میں سے کسی اور کے نہیں، میں پوری دنیا کے 7 ارب انسانوں سے مختلف ہوں، اور دنیا کا ہر انسان باقی تمام کے تمام انسانوں سے مختلف ہے۔ کس شے کے اندر؟ جسٹ یہ ایک انچ کے اندر، ایک انچ کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا سے مختلف بنا دیا۔ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا فرمایا اور تمہارے درمیان کیسا اختلاف اور تنوع اور ورائٹی پیدا کی۔ پھر اب اس کے ساتھ، اب اس سے آگے جو ترقی ہوئی اس سے پتا چلا کہ جناب انسان کی آنکھوں سے جو شعائیں نکلتی ہیں، انسان کی آنکھوں سے جو شعائیں نکلتی ہیں وہ شعائیں مختلف ہوتی ہیں ہر دوسرے انسان سے۔ اسی لیے اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کے بہت سے ایئرپورٹس کے اوپر یا جو بہت سینسیٹیو انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں وہاں پر وہ آنکھوں کا جو ہے نا وہ اس کا وہ تصویر لیتے ہیں کہ جناب آپ کیمرے کے اندر دیکھیں، اب کیمرے میں دیکھے جو اس کی ریزز محفوظ کی جاتی ہیں وہ مختلف ہوں گی پوری دنیا سے۔ تو اب یہ ایک دوسرا تنوع ہے۔ پھر جو ڈی این اے کا معاملہ ہے وہ بڑا واضح ہے کہ ڈی این اے جو ہے وہ ہر انسان کا دوسرے سے کیسے مختلف ہوتا ہے۔ ہر انسان کا ایک بال پوری دنیا کے انسانوں کے بالوں سے مختلف ہے، اس کے خون کا ایک قطرہ جو ہے پوری دنیا کے انسانوں کے خون کے قطروں سے مختلف ہے، اس کے بدن کا ایک سیل، اس کی کھال کا ایک معمولی سے معمولی سا ٹکڑا وہ پوری دنیا کے انسانوں کی کھالوں سے مختلف ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر شے پر قادر ہے، ہر شے پر قادر ہے۔ خالق کل شیء فاعبدوا، ہر شے کا خالق اللہ ہے، تو تم اس کی بندگی کرو، اس کی عبادت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اپنی نشانیوں کے اندر بیان فرمایا، واختلاف السیناتکم والوانکم، اور تمہاری زبانوں کا اختلاف اور تمہارے رنگوں کا اختلاف یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور ان نشانیوں سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ فرمایا ان فی ذلک لآیات للعالمین، بے شک اس میں نشانیاں ہیں علم والوں کے لیے، جن کے پاس نالج ہے، علم ہے، سمجھ ہے، اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں میں غور وہ کرتے ہیں، ورنہ دہریے تو ویسے کے ویسے رہ جاتے ہیں کہ سارا کچھ دیکھ کے بھی بولتے ہیں نہیں جی خود ہی ہو گیا۔ ہر انسان کا ڈی این اے جو پوری دنیا کے انسانوں کے ڈی این او سے مختلف ہے وہ خود ہی ہو گیا، جو ان سب کے رنگ مختلف ہیں وہ خود ہی ہو گئے، جو ان کی زبانیں مختلف ہیں وہ خود ہی ہو گئیں، جو ان کی آوازوں کا انداز مختلف ہے وہ خود ہی ہو گیا، جو خطے مختلف ہیں وہ خود ہی ہو گئے۔ پتہ نہیں کون سا خود ہی ہو گیا، یہ کون سا اتفاق ہے کہ دنیا کے اندر اتفاق ہی اتفاق، اتفاق ہی اتفاق، اتفاق ہی اتفاق ہے۔ ایک معمولی سے معمولی شے تو اتفاق سے بنتی نہیں ہے، لیکن یہ سارے کا سارا اربوں انسانوں کے اندر جو اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے اندر اختلاف پیدا فرمایا اور جو ان کے اندر اتنی باریکیاں پیدا کی ہیں، یہ سارے کے سارے اتفاق ہو گئے۔ اللہ اکبر، علمان والحفیظ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس تنوع اور اختلاف کو اپنی نشانیوں کے طور پہ بیان فرمایا۔ اچھا، پھر اسی طرح اسی تنوع کے اعتبار سے ایک اور آیت مبارکہ ہے، اور اس میں بھی اسی سے ملتی جلتی ایک اور چیز اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی کے طور پہ بیان فرمائی۔ ارشاد ہوتا ہے، فرمائے وفی الارض قطع متجاورات، اور زمین کے مختلف ٹکڑے ہیں جو پاس پاس ہیں، زمین کے مختلف ٹکڑے ہیں جو پاس پاس ہیں، وجنات من اعناب وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان یسقى بماء واحد ونفضل بعدها على بعض في الاكل۔ ارشاد فرمایا، زمین کے مختلف ٹکڑے ہیں جو ایک دوسرے کے قریب قریب ہوتے ہیں، اور باغات ہیں انگوروں کے، اور کھیتی ہے، اور کھجور کے پیڑ ہیں، ایک تھالے سے اگے ہوئے اور الگ الگ، سب کو ایک ہی پانی دیا جاتا ہے، اور پھلوں میں ہم ایک کو دوسرے سے بہتر کرتے ہیں۔ کیا بیان ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم غور کرو کہ یہ زمین ہے، اس کے ٹکڑے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، لیکن ان سب ٹکڑوں پہ کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر جو ہے انگور اگے ہوئے، یہاں ساتھ میں کھجور اگی ہوئی ہے، یہاں اس کے ساتھ کھیتی ہے، اس کے ساتھ دوسرے پھل ہیں۔ زمین ایک، ان سب کو جو پانی دیا جاتا ہے وہ ایک، ایسا تو نہیں کہ انگور کو اور پانی دیا جا رہا ہے اور کھجور کو اور کھیتی کو اور بقیہ چیزوں کو اور۔ زمین ایک ہے، سب کا پانی ایک ہے، وہ زمینیں قریب قریب ہیں، سب کو سورج کی روشنی برابر مل رہی ہے، سب کو ہوا برابر مل رہی ہے، لیکن جب ان سے پھل پیدا ہوتے ہیں تو کتنا فرق آ جاتا ہے۔ انگور کا ذائقہ اور ہے، کھجور کا ذائقہ اور ہے، بقیہ پھلوں کے ذائقے اور ہیں، انگور کا سائز اور ہے، کھجور کا سائز اور ہے، بقیہ پھلوں کا سائز اور ہے، اس کی شکل اور ہے، اس کی شکل اور ہے، اس کی شکل اور ہے، اس کے کھجور کے فوائد اور ہیں، انگور کے فوائد اور ہیں، آم کے فوائد اور ہیں، ذائقہ اس کا کچھ اور ہے، اس کا ذائقہ اور ہے، اس کا ذائقہ کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَنُفَضِّلُ بَعْدَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اور ہم نے پھلوں میں ایک کو دوسرے سے بہتر بنایا، کہ ایک پھل میں کچھ اور فوائد ہیں، دوسرے میں اور فوائد ہیں، تیسرے اور فوائد ہیں۔ آپ تھوڑا سا کسی نیوٹریشنسٹ ہے اس سے آپ پتا کریں، جو ماہر غذائیت ہے، وہ آپ کو بتائے گا کہ جناب کھجور کے اندر آئرن زیادہ ہوتا ہے، انگور کے اندر فلاں شے زیادہ ہوتی ہے، آم کے اندر فلاں شے زیادہ ہوتی ہے، یہ گرم پھل ہے، یہ ٹھنڈا پھل ہے، اس کی تاثیر سرد ہے، اس کی گرم ہے، اس کی بادی ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس قدرت اور تخلیق کا نمونہ ہمارے سامنے رکھ کے فرمایا کہ اس میں نشانیاں ہیں، کس کے لیے؟ فرمایا، اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، بے شک اس بات میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو سمجھتے ہیں، جو عقل رکھتے ہیں، جن میں عقل ہے، سمجھ بوجھ ہے، جو چیزوں کے اندر غور و فکر کر سکتے ہیں، ان کے لیے نشانیاں ہیں کہ خدا تعالیٰ کی قدرت کتنی وسیع ہے، کتنی عظیم ہے۔ تو کبھی ان حوالوں سے ذرا غور کریں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کی شان تخلیق کتنی خوبصورت ہے۔ ہم چیزیں بناتے ہیں تو کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، ہمیں ان میں ڈفرینس کرنا ہے تو کیا کیا کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ایسا تنوع کے ساتھ پیدا فرماتا ہے، اور اسی زمین کے اندر، اسی زمین سے، اسی پانی سے، اسی ہوا سے، اسی روشنی سے سب پیدا ہو رہا ہے۔ فرق کہاں پر جا کے آ رہا ہوتا ہے؟ وہ جو چھوٹا سا بیج ہوتا ہے، چھوٹا سا بیج، اللہ تعالیٰ نے اس بیج کے اندر پورا پودا لگا دیا، اس بیج کے اندر پورا درخت لگایا ہوا ہے، اسی بیج سے پودا بنا، اسی سے مٹھاس آئی۔ کبھی آپ غور کریں کہ مثال کے طور پہ آپ دنیا جہان کی کوئی شے بناتے ہیں، ہم شربت بناتے ہیں، ہم لسی بناتے ہیں، ہم کوئی اور چیز بناتے ہیں، ہم مٹھاس کے لیے اس کے اندر چینی ڈالتے ہیں یا ہم کوئی اور چیز ڈالیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آم کے اندر کیا ڈال دیتا ہے، یہ کینو کے اندر کیا ڈال دیتا ہے، یہ انگور اور کھجور میں کیا ڈال دیتا ہے، کہاں سے ان کے اندر مٹھاس آ جاتی ہے؟ اگر آپ دیکھیں تو جو زمین سے پودا اگا ہے تو آپ اس کی لکڑی طرح تنا چبا کے دیکھ لیں، کیا تنے کے اندر مٹھاس ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. اس تنے سے شاخیں نکلی، آپ شاخوں کو ذرا کاٹ کے دیکھیں، کیا میٹھی ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی. ان شاخوں کے اوپر پتے لگے ہوتے ہیں، آپ ذرا پتوں کو چبا کے دیکھ لیں، کیا میٹھی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. اس کے اوپر کھجور لگتی ہے، اس کھجور کے اندر مٹھاس کہاں سے آ جاتی ہے؟ اس کھجور کے اندر مٹھاس کہاں سے آ جاتی، اور وہ بھی اتنی تیز مٹھاس. ہم نے تو ایک گٹھلی لگائی تھی نا کھجور کی، یا ایک آم کی گٹھلی لگائی تھی جو کھٹی تھی یا جو بے ذائقہ تھی، لیکن خدا نے اس کے اندر اتنا میٹھا بھرا ہوا، اتنا میٹھا بھرا ہوا کہ ایک کھجور کی گٹھلی سے ایک درخت بنتا ہے. اس درخت کے اوپر 50,000 بھی کھجوریں لگی تو ساری کی ساری میٹھی، اور ہر کھجور کی گٹھلی نکال کے دوبارہ لگا دے 50,000 درخت اور بن جائیں گے، اور ہر درخت پہ اگر 50,000 کھجوریں لگیں گی تو پھر ساری کی ساری میٹھی، پھر ساری کی ساری میٹھی. تو خدا نے یہ مٹھاس کے خزانے کہاں سے ڈال دیے، یہ کہاں سے اتنی لذیذ، اتنی شیریں، اتنی مزیدار ہو جاتی ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی، یہ قدرتوں کی بڑی واضح نشانیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین کے قریب قریب ٹکڑے ہیں، کہیں انگور اگتا ہے، کہیں کھجور اگتی ہے، کہیں کھیتی ہے، ایک ہی طرح کی چیزوں سے اگنے والے ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں، نہیں بھی ملتے، رنگ ملتے بھی ہیں نہیں بھی ملتے، ذائقے مختلف، لذت مختلف، ان کی مٹھاس مختلف، ان کے سائز مختلف، ان کی شکلیں مختلف. فرمائیے یہ سب کیا ہے؟ یہ خدا کی قدرت کے دلائل ہیں، خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو شان تخلیق ہے اس کے دلائل کے اندر ایک صورت دلیلوں کی یہ بھی ہے. اچھا، پھر اس کے ساتھ ایک بہت ہی اور بہت ہی خوبصورت ایک اور چیز، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی قسم کی مخلوق پیدا کی ہے، ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے کتنی مخلوق پیدا کی ہے ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کو اور خچر کو اور گدے کو پیدا کیا تاکہ تم ان پہ سواری کرو اور یہ تمہارے لیے زینت کا سبب بنے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی وہ چیزیں جو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، بکریاں ہیں، گائے ہیں اور جانور ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان سب کے ساتھ ساتھ کیا بیان فرماتا ہے؟ فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ وہ چیزیں پیدا کرتا ہے جو تم جانتے نہیں، اور وہ پیدا کرے گا جو تم جانتے نہیں. سبحان اللہ. آپ یقین کیجئے اس آیت کے اوپر، میں اگر جسٹ اس آیت کے اوپر تفصیل سے کلام کروں نا تو شاید مجھے کئی گھنٹوں اس کے اوپر کلام کرنا ہوگا، اور تب بھی جا کے اس کا حق ادا نہیں کر سکتے کہ ہمارا علم بڑا کم ہے، محدود ہے، ہم دنیا کی تفصیل کو اتنا جانتے ہی نہیں ہیں کہ ہم اس کے اوپر کلام کر سکیں. لیکن جس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے، میں دو چیزیں عرض کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ چیزیں پیدا کرتا ہے اور وہ پیدا کرے گا جنہیں تم نہیں جانتے. اس میں بہت سی تو وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ پیدا فرما رہا ہے اور ہمیں نہیں پتا. اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں بہت سی چیزیں وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ پیدا فرما رہا ہے اور فرمائے گا لیکن ہمیں نہیں پتا. مثال کے طور پہ سمندر میں اللہ تعالیٰ کی کون کون سی مخلوق رہتی ہے ہمیں کیا پتا؟ ہم تو مچھلیوں کو جانتے ہیں، مچھلیوں کے ساتھ مگرمچھ کو جانتے ہیں، مگرمچھ کے ساتھ کچھ اور چھوٹی موٹی رنگ برنگی سی مخلوقات ہیں کہ کبھی وہ اس کی جو ویڈیو دیکھیں تو اس سے نظر آتا ہے کہ اوف اچھا سمندر میں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، بس. لیکن کیا سمندر کی ساری مخلوقات، کیا سمندر کی ساری مخلوقات کو انسان نے دریافت کر لیا؟ کوئی دنیا کا جو ہے وہ سائنسدان، کوئی دنیا کا انسان دعویٰ ہی نہیں کر سکتا کہ سمندر کی ساری مخلوقات کو ہم نے دریافت کر لیا. تو اللہ تعالیٰ تو پیدا فرما رہا ہے، اس نے تو وہ مخلوق پیدا کی ہوئی ہے لیکن ہمیں علم نہیں ہے. ہاں ہو سکتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزوں کا ہمیں علم حاصل ہو جائے. ایک زمانے تک جو چیزیں ہم نے نہیں دیکھی تھی اب سمندر کی گہرائی میں جانا ممکن ہوا تو ہم نے وہ چیزیں بھی دیکھ لی, بہت ساری ہمارے سامنے بھی آ جاتی, لیکن بہت ساری کا نہیں پتا. ایک بات. دوسری بات, اللہ تعالیٰ بہت سی وہ چیزیں پیدا فرما چکا کہ جو پیدا ہوئی اور ختم ہو گئی اور ہمیں نہیں پتا. جیسے مثال کے طور پر ڈائناسور جو ہے اس کے بارے میں مشہور ہے کہ جناب اتنا بڑا یہ جانور تھا اور یہ پھر دنیا سے فنا ہو گیا. یورپ وغیرہ میں جائیں تو وہاں کے ہر میوزیم کے اندر جو ہے نا وہ ڈائناسور جو ہے اس کا بہت بڑا مجسمہ تو انہوں نے لازمی طور پہ رکھا ہی ہوتا ہے. میں نے بہت سارے میوزیم دیکھے ہیں, تقریباً ہر جگہ پر وہ ڈائناسور جو ہے نا وہ سب سے پہلے ہے. ایک تو وہ بندر سے انسان بنانے والا جو ڈارون ہے, ایک تو اس کا وہ دیا ہوتا ہے وہ جو ہم جس کو نہیں مانتے, اور دوسرا جو ہے یہ ڈائناسور دیا ہوتا ہے. اب یہ جو ڈائناسور ہے یہ ایک زمانے میں تھا, اب نہیں ہے. تو یہ ایک مخلوق تھی لیکن اب نہیں ہے, تو خدا نے وہ پیدا کی جسے ہم نہیں جانتے. اچھا پھر مستقبل میں اللہ تعالیٰ کیا کیا چیزیں پیدا فرما دے ہمیں نہیں پتا, کیا کیا چیزیں پیدا فرما دے ہمیں نہیں پتا. جیسے مثال کے طور پہ ابھی کیا ہو رہا ہے کہ رنگ برنگے تجربات ہو رہے ہیں نا, خاص طور پہ یہ جو فیلڈ ہے میڈیکل کی فیلڈ کا جو یہ شعبہ ہوتا ہے اس کے اندر دنیا میں بہت تجربات ہو رہے ہیں, بہت تجربات ہو رہے ہیں. جیسے یہ کلوننگ ہے, اب کلوننگ کے ذریعے کیا ہو رہا ہے, کلوننگ سے جو ہے نا وہ یعنی سیم کاپی جو ہے وہ جاندار کی بنا دینا, جیسے وہ ایک بھیڑ ڈولی جو ہے اس کی بنائی تھی. اب یہ ڈولی ایک بنائی تو اس کے بعد ایک سائنس دانوں نے ہی اور حکومتوں نے اس کے اوپر پابندی لگا دی کہ اس طرح کی مزید چیزیں نہ بنائی جائیں, لیکن مستقبل کے اندر کیا بن جائے ہمیں نہیں پتا. کس شے کو کس سے ملائیں اور اس سے کیا مخلوق وجود میں آ جائے ہمیں نہیں پتا, لیکن اس مخلوق کا خالق تو خدا ہی ہے نا, انسان تو درمیان میں ذریعہ بنے گا. اچھا پھر ایک اور اس آیت کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ چیزیں پیدا فرمائے گا جن کو تم نہیں جانتے, وہ پیدا فرماتا ہے جن کو تم نہیں جانتے. اس کی اگر تھوڑی سی ہم ایک اور انداز سے غور کریں تو یہ دنیا کے اندر جو ایک بہت بڑا سوال ہوتا ہے کیا کہ جناب جیسے ہمارے اس زمین کے اوپر, زمین ایک سیارہ ہے, اس زمین کے اوپر جیسے مخلوق ہیں یعنی ہم انسان ہیں جاندار ہیں ہم بستے ہیں, کیا جو بقیہ سیارے ہیں کیا وہاں پر بھی مخلوق ہے, جیسے مریخ کے اوپر, جیسے وہ نیپچون کے اوپر, پلوٹو کے اوپر اور جو باقی بہت سارے ہیں. یعنی یہ تو وہ ہے نا کہ جو ہمارے اس نظام شمسی کا حصہ شمار کیے جاتے ہیں, ورنہ جو ستارے سیارے ہیں ان کی تعداد تو کروڑوں اربوں کھربوں کے اندر ہے, کیا ان پہ کوئی مخلوق ہے؟ تو اب دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان جو ہے وہ اس کے اوپر اپنے جو ازمپشنز ہیں اپنے مفروضات پیش کرتے ہیں. جیسے یہ جو لاسٹ ابھی ایک بڑا سائنسدان گزرا ہے اسٹیفن ہاکنگ, تو اسٹیفن ہاکنگ نے جو اس کے اوپر لکھا ہے جو اس کی کتاب ہے اس کے اندر اس نے بڑا تفصیل سے ڈسکس کیا ہے کہ دوسرے سیاروں کے اوپر مخلوق کے چانسز ہیں اور انسان کا اس سے رابطہ کرنا جو ہے وہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. اس طرح کی مباحث ہیں, اس سے پہلے بھی سائنسدانوں نے کیے, اس کے علاوہ بھی سائنسدانوں نے کیے. اب اسلامی نقطہ نظر کیا ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے. ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ کہ وہ مخلوق پیدا فرماتا ہے جسے تم نہیں جانتے. تو لہذا پوسیبل ہے کہ اور جگہ پر بھی مخلوق ہو. اب وہ کیسی مخلوق ہے, اس کی شکل و صورت کیا ہے, ان کا نظام زندگی کیا ہے, ان کا طرز زندگی کیا ہے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے. لیکن جو اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمائی کہ خدا وہ چیزیں پیدا کرتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے, اس کی اب حقانیت کو دیکھیں کہ آہستہ آہستہ ہمارے سامنے مخلوقات جو ہے وہ کھل کے آ رہی ہیں. اچھا پھر ایک جگہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو اور جگہ بیان فرمایا, فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ, فرمایا اور تیرے رب کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا مگر وہی. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو لشکر بنائے ہیں, جو دنیائیں بنائی ہیں, جو مخلوقات بنائی ہیں, فرمایا انہیں تیرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کیا کیا پیدا کیا ہوا. تو جو ذاتی علم ہے وہ خدا کے پاس ہے. ہاں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتا دیا کہ فلاں فلاں مخلوق ہے, تو فرشتے اس کا نظام چلاتے ہیں کہ مدبرات امر ہے, وہ جدا ہے. یا اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو علم عطا فرماتا ہے, وہ ایک جدا معاملہ ہے. لیکن جو مخلوقات ہیں, جو خدا کے لشکر ہیں, ان کو عام انسان نہیں جانتا, عام انسان نہیں جانتا. اچھا, یہاں پر اس آیت کے اندر ایک دوسرا پہلو بھی ہے, میں اس کی طرف بھی یہاں پر ذکر کروں گا. وہ یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ہے وہ خچر جو ہے, گھوڑا جو ہے, یہ تمہاری سواری ہے, تم ان پہ سواری کرتے ہو. جیسے جس زمانے میں آیت نازل ہوئی تھی ان کے اوپر سواری ہوتی تھی. تو علماء نے یہ فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, وہ یخلق ما لا تعلمون, اللہ تعالیٰ وہ سواریاں پیدا فرمائے گا جن کو تم نہیں جانتے. یعنی فرمایا کہ سواری کے لیے ہم نے یہ جانور پیدا کیے, تو یہ تو تمہیں پتا ہے, ان کے اوپر تم سواری کرتے ہو, لیکن اللہ تعالیٰ سواری کی وہ چیزیں پیدا فرمائے گا جنہیں تم ابھی نہیں جانتے. اور اس معنی کے اعتبار سے آپ غور کریں کہ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے اپنی جو تخلیق کا بیان فرمایا تھا کہ مستقبل کے اندر تمہارے لیے وہ سواریاں آئیں گی جن کو تم اب نہیں جانتے, تو مستقبل میں کیسی کیسی سواریاں آ گئیں. وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ گاڑی ایجاد ہو گئی, ٹرین بن گئی. اچھا, ٹرین بنی تو اب یہ ایک نئی جو ہے وہ سواری کا انداز ہوا. ٹرین کے بعد جو ہے وہ جہاز بن گئے, جہاز جو ہے وہ سواری کا ایک بالکل جو ہے ایک جدا انداز ہو گیا جو پہلے نہیں تھا. تو فرمایا تم ابھی نہیں جانتے, لیکن خدا پیدا کر دے گا, وہ طریقہ بھی بنا دی. اچھا, اب اس کے بعد جو ہے, اب ویسے تو اڑنے والا چونکہ ایک سواری آ ہی گئی تو سب اس کو جاننے لگ گئے, لیکن اب آہستہ آہستہ کیا ہو رہا ہے کہ اب اڑنے والی کاریں وہ بھی آ رہی ہیں, بلکہ آ چکی ہیں. ابھی جو ہے وہ شاید چند دن پہلے جو ہے وہ جرمنی کے اندر جو اس کی فلائٹ تھی وہ باقاعدہ انہوں نے وہ کر کے دکھائی. اسی طرح اٹلی کے اندر اس کی فلائٹ پہلے ہو چکی ہے, اسی طرح اور ملکوں کے اندر اس کی فلائنگ کارز ہیں وہ آ چکی ہیں, اور ان کی جو ایکسپیریمنٹل بیسز, ان کا جو ایکسپیریمنٹ کیا جاتا ہے وہ ہو چکا ہے. اچھا, اب اس کے ساتھ بلکہ اڑنے والے موٹر سائیکل وہ بھی آ چکے ہیں, اور ان کی بھی باقاعدہ جو ایک فلائی ہے, ایک ایکسپیریمنٹ ہے, وہ ہو چکا. تو اب اڑنے والے موٹر سائیکل ہے, کار, اب اس سے بھی آگے کیا آ جائے گا ہمیں نہیں پتا, اس سے بھی آگے کچھ آ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ چیزیں پیدا فرمائے گا جنہیں تم نہیں جانتے, جنہیں تم نہیں جانتے. تو اب یہ اللہ تعالیٰ کی شان تخلیق ہے کہ وہ چھوٹی سی شے سے لے کے بڑی سے بڑی شے, موجود سے لے کر معدوم شے کے بارے میں اللہ تعالیٰ وہ چیزیں بتاتا ہے کہ جتنا ہمارے علم میں اور ہمارے سائنسی علم میں اضافہ ہوتا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کے اوپر ہمارے ایمان کے اندر اور مضبوطی اور پختگی آتی جاتی ہے. اور آپ یقین کیجئے کہ شان تخلیق اللہ تعالیٰ کی وہ ہے کہ کبھی اس کے اوپر آپ غور کریں تو آپ واقعی آپ کا دل جو ہے وہ ایمان کی خوشی کے ساتھ جھوم اٹھے کہ آپ ایک مچھر کو بھی اگر دیکھ لیں, ایک مکھی کو بھی دیکھ لے کہ وہ بھی جاندار ہے, اس میں بھی جان ہے, وہ بھی سمجھتی ہے, وہ بھی اگر اس کو بھی مارنے لگیں گے وہ اڑ جائے گی. ایک مچھر کے اندر خدا نے وہ چیز فٹ کر دی کہ وہ ڈائریکٹ بندے کے خون کو سونگ کر سیدھی اس کے اوپر پہنچ جاتی ہے, اور اس کو پتا ہے کہ جناب اس نے اپنی جو سونڈ ہے وہ کس طریقے سے انسان کے اندر جو ہے وہ اس نے چبونی ہے اور کیسے خون سک کرنا ہے. ایک مچھر کے اندر یہ سب کس نے پیدا کر دیا؟ ایک چیونٹی جو ہے زمین کے اوپر چلنے والی, جو کھڑے ہو کے شاید نظر بھی نہ آئے, اس کے اندر بھی اتنی باریکیاں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں کہ کبھی ان کی بھی پوری تفصیل پڑھ لے تو آدمی حیران ہو جائے کہ ہیں چیونٹی بھی اتنی سمجھدار ہوتی, کیسے وہ ذخیرہ کرتی ہے, کیسے وہ چیزوں کو توڑتی ہے, کیسے وہ اکٹھی جاتی ہیں, کیسے وہ خوشبو سونگ کے پہنچ جاتی ہیں. آپ چیز کو جتنا مرضی چھپا کے رکھیں, آپ کو خوشبو آئے نہ آئے, چونٹی کو آئی کھڑی, وہ پہنچ جائے گی. تو چھوٹی سے چھوٹی چیز کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق اور قدرت کی نشانیاں رکھی ہیں, یہ ہمارے سمجھانے کے لیے کہ اس میں نشانیاں ہیں علم والوں کے لیے, اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. تو جو اپنا علم ہے, اپنی عقل ہے, وہ ان چیزوں کے اندر بھی استعمال کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کے اور تخلیق کے مظاہر ہیں ان میں غور کریں تاکہ ہمارے ایمان کے اندر اضافہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان کامل کی دولت عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ